حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ میں سے شاید ایک تعداد کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں علم و حکمت کی باتوں نامی سلسلے کی ہم نے غصے جیسے اہم موضوع کو لیا تھا، اور اس پر بہت پیارے مدنی پھول الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمائے تھے، اور سلسلہ کرام چونکہ انٹرسٹنگ تھا اور ذہن یہ بنایا تھا کہ اس کے جو غصے کے اسباب اور اس کے پیچھے جو میکانزم کام کر رہا ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے شریعت مطہرہ کی روشنی میں، اور اس کو سمجھ کر ہم یہ ریکٹیفیکیشن کرنے کی اپنی شخصیت میں کوشش کریں گے جس سے ہم مذموم غصے سے بچ کر محمود غصے کو اختیار کرنے والے بنیں، اور مذموم غصہ اور اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور شخصیت کو گروم کر سکیں، بہتر بنا سکیں۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اس ڈسکورس کو ہم اور آگے پھیلائیں گے، یعنی اس جو مدنی پھول ہیں اس میں اس غصے کے موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے، اور دوسرا حصہ اس میں ہم شامل کریں گے۔ تو آج یعنی انشاء اللہ تعالی عز و جل اس کے مدنی پھولوں کو مزید آگے بڑھایا جائے گا، اور جو غصے کا موضوع ہے اور اس کا جو میکانزم ہے اس کو سمجھنا اور انشاء اللہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ افادیت والے مدنی پھول انشاءاللہ ثابت ہوں گے۔ تو دل کے کانوں سے ان مدنی پھولوں کو سماعت کیجئے، اور میں حزب معبول انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی خدمت میں سوال عرض کرتا ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب علم و حکمت سے بھرا کون سا جواب عطا فرماتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، یہ ہم جو سوسائٹی میں آبزرو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یعنی غصے کے اعتبار سے ہمیں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہم کہہ سکتے ہیں شاید ہوتی ہیں، تو اب آپ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، یہ تو آپ ہی بتائیے گا کہ کیا غصے کے اعتبار سے بھی لوگوں کا کوئی کلاسز یا کیٹیگریز ہیں، اور دوسرا پھر یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو لوگوں میں غصے کے اعتبار سے فرق آخر ہے کیوں؟ کہ یعنی ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے یار یہ تو مطلب بڑا حلیم قسم کا آدمی ہے، یعنی اس کو غصہ نہیں آتا، اور ایک تو ہے کہ ان کو تو سمجھے ناک پہ دھرا رہتا ہے اور وہ غصہ تقسیم کرتے پھرتے رہتے ہیں اور اس پر اتراتے بھی پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس دو جو شخصیتیں ہیں یا دو لوگ ہیں ان کی ان طرز عمل میں فرق ہونے کی کوئی تو بنیادی وجہ پیچھے ہوگی نا، اور اگر وہ بنیادی وجہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے یہ تو اگر ہم ان بنیادی وجہ کو سبب کو حاصل کر لیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ہماری بھی شخصیت میں تبدیلی آ جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
دیکھیں ایک تو فطری ہوتا ہے غصہ،
ٹھیک،
یعنی ایک فطرت میں تو ہے، بعض لوگوں کی فطرت میں بہت نرمی اور حلم ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور فطرتی طور پر فطرت تو ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن یہ کہ فطرت میں اضافہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ کے اعتبار سے نا وہ تربیت کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کی تربیت سے ایک نئی فطرت جو ہے وہ
پروان چڑھتی
ہوئی ہوتی ہے، وہی آگے پروان چڑھتی ہے،
ٹھیک ہے،
ورنہ فطرت کے اندر جو کمزوری تھی وہ دور بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو ایک تو ہے کہ فطرت کے اندر اگر غصہ زیادہ تھا فطری طور پر،
ٹھیک ہے،
طبیعت میں غصہ تھا، اسے ماحول بھی ایسا مل گیا کہ ہر طرف چیخ چلا اور جناب چنگھاڑ، مار پٹائی، گالم گلوچ، ہر ایک غصے کے آدمی جو وہ بھرا ہوا ہے، تو اب کیا ہوگا، ایک تو فطری غصہ بھی تھا طبیعت کے اندر،
ٹھیک ہے،
وہ اور بڑھ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر فطرت کے میں اس کے اندر نرمی ہے اور حلم ہے اور اس کو ایسی معاشرت مل گئی،
اللہ اللہ،
وہ اس کا غصہ بھی کچھ نہ کچھ بڑھے گا،
ٹھیک ہے،
معاشرتی اثر تو ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ اس کی اقسام کیسے بنیں گی، یعنی غصے میں آنے والے جو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، اب وہ یہ کہ وہ صحبت اثر کرتی ہے ان کے اوپر،
ٹھیک ہے،
تو اس میں ایک تو وہ ہے کہ جس کو فوراً غصہ آ جاتا ہے،
صحیح،
خلاف مزاج بات پر برداشت ہی نہیں ہوتی، فوراً غصہ آئے گا اس پر اور ختم ہی نہیں ہوگا، جائے گا بہت دیر کے اندر،
ٹھیک ہے،
یعنی غصہ آئے گا جلدی اور جائے گا دیر میں، یہ سب سے جو ہے وہ خطرناک جس کو کہنا آدمی ہے، یوں کہہ لیں آپ، یعنی اپنے اعتبار سے بھی نقصان ہوگا اس کا، دوسروں کے لیے بھی یہ پریشانی کا باعث بنے گا،
مطلب یعنی ذاتی،
ایک تو آپ فوراً رائے غصہ، تو کسی کے ساتھ بھی چلے گا نہیں اس کا معاملہ، دوسرا یہ کہ غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا، دوسرے کہیں گے بھی ختم جب ہوگا تبھی تو قریب جائیں گے، اس کا تو غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا،
ٹھیک ہے،
تو ایک تو یہ کہ فوراً غصہ آئے اور ختم یہ نہ ہو، تو غصے کے اعتبار سے جو میں نے کلام کیا نا کہ فطرت میں ہوتا ہے اور طبیعت اور کیفیت بن جاتی ہے، عقل سے کام ہی لیتی اس لیے بعض اوقات دراز ہو جاتا ہے، تو یہ سب سے بگڑی ہوئی شکل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی طبیعت اپنی تربیت کی ہی نہیں، دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے اس نے اپنی تربیت کا اہتمام کیا ہی نہیں،
یعنی
اس نے توجہ دی تب یہ جا کر اس کی پوزیشن ایسی ہو گئی، ایک آدھ بار کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، بعض اوقات ہوتا ہے کسی خاص بات کے اعتبار سے غصہ فوراً آ گیا اور ختم نہیں ہو رہا،
صحیح،
وہ تو بات دیکھی جائے گی نا بات کیسی ہے، بعض اوقات دینی اعتبار سے بھی غصہ آ سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
مثلا بات ایسی ہے کہ مثلا والد کو غصہ آ گیا کہ اس کی اولاد میں سے کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو اسے شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، اور وہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں، چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں، اب اس کی ناجائز بات پر دین کے لیے والد کو غصہ آیا،
ٹھیک ہے،
اور اس کا غصہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ ختم نہیں کر رہا اپنی ناجائز بات، تو یہ تو اور صورت ہو گئی نا، عمومی اعتبار سے جنرل بات کر رہے ہیں اور غالب اعتبار سے کہ اکثر اعتبار سے یہ ہو کہ ہر خلاف مزاج بات پر آ رہا ہے، صرف دینی اور جائز اعتبار سے نہیں کہہ رہے،
ٹھیک،
ہر خلاف مزاج بات پر اس کے غصہ فوراً آ جاتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا، ہر ایک سے لڑائی جھگڑا اس کا پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ سب سے خطرناک پوزیشن ہے، اس کے بعد دو پوزیشنیں اور بنتی ہیں کہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ جلدی آنے کے اعتبار سے خطرناک ہے، چلا گیا تو اچھی بات ہے کہ جلدی ختم ہو گیا یہ اچھی بات ہے، لیکن آیا جلدی یہ ایک صحیح،
اس میں ایپ یہ کہ نہیں خرابی والی بات،
پہلی والی میں تو دونوں ایپ تھے،
جی جی جی،
آیا بھی جلدی اور جا بھی دیر میں رہا، دونوں اعتبار سے وہ غصہ اس کے لیے ڈبل جو ہے وہ ضرر پہنچائے گا، دوسری پوزیشن یہ کہ آئے گا جلدی اور فوراً چلا گیا، تو فوراً چلے جانے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہو گیا،
صحیح،
لیکن آیا جلدی تو
یہ کمزوری ہے،
کمزوری ہے، اس نے کیوں نہیں دور کی ابھی تک، فوراً بات پر ہر بات پر تو نہیں آنا چاہیے،
صحیح،
اب اس کے بعد تیسری شکل کیا بنے گی، آئے گا بھی دیر میں اور جائے گا بھی دیر میں، اب آیا دیر میں یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ فوراً غصہ نہیں آ گیا اس کو، لیکن گیا دیر میں تو اس کا مطلب ہے کہ غصہ اس کے پاس رہا نا کافی دیر تک، غصہ کی صحبت میں وہ رہا،
صحیح،
اور غصہ کی صحبت میں رہا،
ٹھیک ہے،
تو وہ غصے کی صحبت سے ظاہر بات ہے اس کا اثر تو پڑے گا، تو پہلی جو یعنی شدید صورت تھی اس کی بنسبت یہ دونوں اشخاص بھی یعنی اچھائی میں نہیں ہے، غصے کی تربیت کے اعتبار سے اور اس کو دور کرنے کے اعتبار سے بردباری سے دور ہیں، لیکن پہلے والی کے بنسبت کم،
ٹھیک ہے،
سب سے اچھی صورت غصے کے بارے میں یہ ہے کہ آئے بھی دیر میں اور جلدی چلا جائے،
ٹھیک ہے، زبردست،
ابھی چوتھی صفت کے اندر کتنے لوگ ہیں وہ ہر ایک اپنا جائزہ لے لے کہ مجھے غصہ بہت دیر میں آتا ہے،
صحیح،
اور جلدی چلا جاتا ہے، اب ایک تو آپ فیصلہ خود کریں گے، لوگ نہیں مانیں گے، لوگ کہیں گے بھائی تمہیں تو بڑی جلدی غصہ آتا ہے،
صحیح،
اب وہ کہے گا بھائی میں تو ایک مہینے سے صبر کر رہا تھا اب مجھے غصہ آیا،
صحیح،
مجھے تو بڑی دیر میں غصہ آیا، تو لوگوں کو تھوڑی پتہ چلے گا آپ کو فوراً آیا یا دیر میں آیا،
جی جی،
لیکن آپ تو جانتے ہیں،
مگر یہ ٹرو انالیسس کرنا پڑے گا، سچائی
کہ لوگوں کو بھی بہرحال سچائی کا علم ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہر بات پہ تھوڑی غصہ آتا ہے،
صحیح،
ہر وقت تھوڑی غصے میں رہتے ہیں،
صحیح،
اس اعتبار سے غور کر لیں کہ آئے دیر میں غصہ،
ٹھیک،
اور فوراً چلا جائے، اس کا مطلب ہے غصہ کم سے کم دیر کے لیے آئے گا، خلاصہ یہ بات،
صحیح صحیح،
تو اس کا جو ہے وہ فوراً ضبط کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کے تقاضے پہ عمل بھی نہ کرے،
ٹھیک،
جب ضبط کر لے گا تو پھر معافی کی طرف، درگزر کی طرف، معاملہ فہمی کی طرف، بام افہام تفہیم سے معاملے کا کوئی نہ کوئی صلح والی صورت کے اندر حل نکالے گا،
ماشاءاللہ،
اس طرف جانا نا،
جی جی،
صلح کی طرف جانا،
جی جی،
کب ہوگا کہ جب وہ غصے پہ کنٹرول کرے گا،
صحیح،
قرآن کریم میں صلح ہو خیر،
اللہ
صلح میں خیر ہے، تو اس طرف بھی کون نہیں جاتا جو پہلی تین کیٹیگری کے اندر ہی کہیں وہ غوطہ کھاتا رہتا ہے، تو اتنا ہو کہ غصہ بہت دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے، اپنے ذاتی اعتبار سے یا عام دنیاوی اعتبار سے.
ماشاء اللہ
جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر
ٹھیک ہے. اب یہ مصحف کیٹیگریز تو آپ نے یعنی ماشاء اللہ کلاسیفائی تو کر دیا, اور ہمیں یہ بھی آپ نے ویژن دے دیا اور انسائٹ دے دی کہ ہمیں یہ جو چوتھی کیٹیگری آپ نے بتائی سب سے یعنی دیر میں غصہ آئے جس کو اور جلدی چلا جائے فوراً, ہمیں اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو لے کر جانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میکینزم کیا ہے مفتی صاحب پیچھے, یعنی وہ جو شخص ہے اس کو تو یعنی انسٹنٹلی غصہ آ رہا ہے اور جائے ہی نہیں رہا, اور جو سب سے سپر کلاس ہے, سب سے جو بہترین کیٹیگری آپ نے ارشاد فرمائی کہ آیا دیر میں, آتا دیر میں اور فوراً چلا جاتا ہے, تو یہ والا کیا یہ بن سکتا ہے, یہ مدارج طے کر سکتا ہے؟
دیکھیے بالکل کر سکتا ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ بات ہو رہی ہے اخلاق کی اور آداب کی, اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اسلامی اخلاق و آداب کی.
ماشاءاللہ
یعنی اس کا جو مرکز ہے وہ تو قرآن و حدیث کے ذریعے سے تعلیمات مل رہی ہیں.
مرحبا جی,
والقاذمین الغیظ
والعافین
عن الناس واللہ یحب المحسنین, قرآن پاک میں بھی ہے, غصہ پینے والے, والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے, واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی, اور اس کے بعد بزرگوں کے اقوال بھی ہیں اور جو غور و خوص کرنے والے ہیں ان کا خلاصہ نچوڑ بھی یہاں بیان ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دینی تعلیم اور دینی تعلیم کے مطابق اپنی شخصیت اور اخلاقیات میں جو تبدیلی ہے اس کی تربیت, اس کے ذریعے سے تو تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن جو نہ دینی تعلیم کی طرف آئے اور نہ دینی تربیت کی طرف آئے, اگرچہ دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھا لکھا ہو, وہ کیسے بچ پائے گا؟ اب غصے کے اسباب کے اعتبار سے اگر غور کریں کہ بھی کس کا غصہ زیادہ دیر تک رہتا ہے
صحیح
اور فوراً آ جاتا ہے, اور کس کا غصہ بہت کم آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, دیر تک غصہ کیوں رہتا ہے, فوراً
کیا وجہ کیا ہے,
وجہ کیا ہے, اس پر غور کریں گے وہ اسباب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کس کو ہمیں چھوڑنا ہے اور کتنے درجے طے کرنے چھوڑنے کے لیے کتنی مشقت برداشت کرنی ہے اور کب ہمارے اندر یہ تبدیلی آئے گی.
یس یس,
تو اس میں یہ کہ دین کے دائرے میں جب زندگی آدمی گزارے گا اور سوچ و فکر کرتا رہے گا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرے گا, اس کے خوف سے ہر وقت لرزا و ترسا رہے گا, میری پکڑ نہ ہو جائے, گرفت نہ ہو جائے, تو اپنے اخلاق سدھارنے کا اسے خود ہی شعور مل جاتا ہے. پہلی بات تو یہ,
ماشاءاللہ.
دوسرا یہ کہ غصے کے جو اسباب ہیں اس میں ایک بنیادی سبب ہے تکبر ہے.
اوکے,
یعنی دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا.
ٹھیک,
اب جب کمتر سمجھنا شروع کر دیا تو اب کمتر آدمی اگر اس کے برابری کے اعتبار سے بھی کوئی بات کرے گا نا, وہ جناب آپے سے باہر ہو جائے گا کہ تم کون ہوتے ہو میرے منہ لگنے والے.
اوکے,
تمہاری حیثیت کیا ہے, تم نے دیکھا اپنا منہ, آئینہ دیکھ کے آئے ہو,
صحیح
بات کرنی نہیں آتی, تم جانتے نہیں ہو میں کون
میں کون ہوں.
یعنی یہ جملہ آپ نے دیکھا ہوگا, لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں کئی بسوں کے اندر, دوسرا کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, کون ہو, سب جانتے ہیں آپ کون ہیں اور یہ کون ہے, یعنی لیکن غصے میں آدمی کہتے ہیں تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, یعنی میں بدلا نہیں سکتا
ہوں, میں کچھ ہوں, میں کچھ ہوں, اس کا مطلب.
اب یہ ایک تو ہے تکبر,
صحیح
تکبر ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے بعض اوقات, وہ جب تک تکبر ختم نہیں ہوگا نا اس کی بیجا غصے کی عادت بھی ختم نہیں ہوگی.
نہیں آپ نے ماشاءاللہ, میں یعنی سچی بات ہے کہ میرے ذہن پر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جھٹکا سا لگا, آپ نے جو بہت پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ وہ برابری کی بات بھی کر رہا ہوگا تو وہ بھی اس کے خلاف مزاج لگ رہی ہے.
ظاہر بات ہے, یعنی اس کا مزاج یہ ہے کہ میں تو اوپر ہوں. تکبر کیا ہوتا ہے, تکبر میں یہ مزاج ہوتا ہے کہ یہ میرے سے نیچے اور میں اس کے اوپر,
صحیح ہے,
اگرچہ وہ اس کے جو ہے وہ نیچے ہوگی.
ٹھیک ہے,
تو تکبر تو ویسے ہی حرام ہے, رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, حدیث مبارک ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہے اور اس کے بارے میں یہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ابتدان داخل نہیں ہوگا,
ٹھیک,
اب سزا پائے گا جب تک رب تعالیٰ چاہے. تکبر کی مذمت میں تو یعنی سینکڑوں حدیث مبارک, تو تکبر تو برائیوں کی جڑ ہے. یعنی اس کے بعد تو آپ کسی کے ساتھ آپ صحیح طرح تعلقات قائم کر ہی نہیں سکتے, دینی تعلقات,
صحیح,
یعنی نیکی کی دعوت کے تعلقات, برائی سے منع کرنے کے تعلقات, کسی کی اصلاح کے تعلقات, کسی سے فائدہ اٹھانے کے, کسی کو فائدہ پہنچانے کے,
صحیح.
تو یہ جو نرمی اور جو یعنی یہ جو معاملات ہیں نا, دل کی نرمی,
جی جی,
یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں تب آدمی کسی کے پاس جھکتا ہے, کسی سے سیکھنے کے لیے آتا ہے, کسی کو سکھانے کی طرف مائل ہوتا ہے. ورنہ ایک آدمی بہت کچھ سیکھ گیا, بہت کچھ پڑھ گیا
جی,
اور اس کے اندر ہے تکبر,
صحیح, اکڑ گیا,
میں دوسروں کو کیا سکھاؤں, بس میں نے سیکھ لیا, اس کی توجہ اپنی طرف ہوگی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وہ قدر نہیں کرے گا, یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے دیا کس نے, اللہ تعالیٰ نے, تکبر کس بات پہ کرتا ہے. تو ایک تو تکبر اگر وجہ ہے تو پہلے اسے تکبر کا علاج کرنا پڑے گا, اس سے کیا ہوگا, غصہ خود بخود کم ہو جائے گا.
ٹھیک,
دوسرا ہے اسی طرح حسد ہے.
اوکے,
حسد یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت پر راضی نہ ہونا, فلاں چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دے دی, اللہ تعالیٰ اسے چھین لے. یعنی یہ اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, زبان سے وہ یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ نے کیوں دے دی, بس وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے نعمت ظاہر ہو جائے,
اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے.
اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا پر وہ راضی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے تو اس کا زوال کیوں چاہتا ہے. عام اعتبار سے, غالب اعتبار سے جو تعریف ہے, استثناءات میں نہیں جاتے, اس لیے کہ حسد ہمارا موضوع بھی فی الحال نہیں ہے.
ٹھیک,
لیکن حسد کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ناظرین بھی سمجھتے ہیں.
ٹھیک,
یہ نعمتوں پر ہوتا ہے عام طور پر, کسی نے کوئی چیز لے لی ہے تو اب نعمت پر یہ اپنے اندر یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی نعمت ظاہر ہو جائے.
ٹھیک,
مجھے مل جائے, یا مجھے ملے یا نہ ملے اس کی نعمت چھن جائے,
چلی جائے.
اور ہے دنیاوی اعتبار سے اس کا نقصان پسند کرنا, یہ اندر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر راضی نہیں ہے. تو یہ حسد کے اندر اگر ہے تو اسے ہر چیز پہ غصہ آتا رہے گا. یعنی کسی کو بھی اپنے سے آگے دیکھے گا تو وہ جناب پریشان,
غصے میں جل بھن جائے گا.
اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے جناب, اپنی فیملی پہ غصہ آ رہا ہے, اپنے والدین پہ غصہ آ رہا ہے. بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں دوسروں کو دنیا میں آگے, ہمارے ماں باپ نے تو بینک بیلنس ہی نہیں چھوڑا, مکان ہی نہیں بنایا, فلاں نہیں کیا. اپنے ماں باپ تک کی, بعض اوقات تو والدین فوت ہو جاتے ہیں, انتقال کے بعد ان کی مذمتیں ہوتی, اس کے پیچھے سبب کیا ہے کہ وہ حسد.
ٹھیک,
قناعت نہیں ہے. حالانکہ مسلمان کی صفت تو یہ کہ وہ قناعت اختیار کرے, دوسرے سے حسد نہ کرے, اس کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو اس کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنائے اور مجھے بھی اس کا حقدار بنائے اور نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک تو تکبر اور دوسرا یہ حسد.
ٹھیک ہے,
حسد بھی برائیوں کی جڑ ہے. تو جب تک حسد ختم نہیں ہوگا نا,
جی جی,
یعنی آپ حسد ختم کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر راضی رہنا, اس نے جو مجھے دیا اس پہ قناعت, اس پر بھروسہ توکل, اور جو مصیبت یا آزمائش آئی ہے اس پر صبر و تحمل.
ٹھیک ہے,
یہ جو کیفیات ہیں دینی اخلاقیات, ان کے دائرے میں جب وہ آئے گا تو حسد سے بھی چھٹکارا ملے گا, تکبر سے بھی ملے گا, اس کا غصہ خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا.
اور
حدیثوں کے اندر اس کا درس دیا گیا کہ دنیا میں اپنے سے برتر کو مت دیکھو بلکہ کمتر کو دیکھو. برتر کو دیکھنے سے ایک ہے نا شیطانی اعتبار سے,
جی جی,
احساس کمتری جنم لے گا.
اوکے,
احساس کمتری جنم لے گا تو جناب بڑھنے کے چکر میں حسد بھی آ جائے گا.
صحیح,
اور
صحیح,
جناب وہ پتنی ساری حدیں پھلانگے گا.
اور
ایک یہ کہ نیچے والے کو دیکھے گا تو
شکر کا
اس کا اطمینان پیدا ہوگا. تو ہر وقت اس کو مطمئن رہنا, اسی کو تو قناعت والی زندگی کہتے ہیں, اسی کو تو پرسکون زندگی کہتے ہیں. تو اس طرف آتے کتنے, اپنا علاج کرنے والے کتنے, یہ غور کر لیا جائے اس کے اوپر. تو غصہ دراز کس کا ہوتا ہے, جلدی کس کا آتا ہے, اور وہ سب سے اچھی قسم تھی کہ دیر میں آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. یہ عام طور پر وہ ہوتے ہیں کہ جن میں اس طرح کی تکبر, حسد,
اور
یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی نہ رہنا, اور اس طرح کی جو امراض ہے نا, امراض قلبیہ,
جی جی,
ان سے وہ قدرتی طور پر پاک ہوتے ہیں یا انہیں ماحول اور معاشرت ایسی مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ وہ اس طرف جو ہے وہ بچ جاتے ہیں.
تو اس کا مطلب یعنی ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن میں تکبر اور حسد کے جراثیم جتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے, اس کا غصہ اور غصے کے نقصانات کی جو یعنی وہ ترکیب ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی. اور جو یہ جنرلی سپیکنگ, اور یہ جو یہ شخص ہوتا ہے جس کا غصہ جس کو دیر میں آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے, یہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں حسد, جنرلی سپیکنگ, حسد اور تکبر کے جو جراثیم ہیں یہ کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں.
ہاں, یہ کہا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
بنیادی اعتبار سے ایسے ہی ہے.
اور
ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز ضرور ہے,
جی جی,
تکبر حسد کے علاوہ اور باقی بھی باتیں کافی ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ خلاف مزاج بات, خلاف مزاج ماحول. تو اپنے مزاج کو درست رکھنا نا, اس کے اندر ساری اسلامی اخلاق و آداب آ جائیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے عقل کے اعتبار سے غور و خوض کر کے اپنا ایک مزاج بنا لیا جائے,
جی جی,
اب اس کو ہر آدمی خلاف مزاج نظر آتا ہے, گھر کے سارے افراد اس کو خلاف مزاج نظر آ رہے ہیں, تو اس کو اپنی سوچ کا دائرہ صحیح کرنا پڑے گا نا.
اس کا مطلب ہے کہ اس
کے اندر ڈس بیلنس ہو گیا کچھ.
اوکے,
یعنی اپنے جو اس نے تخیلات کے اندر یہ کچھ وہ اپنا آئین بنا لیا,
سٹینڈرڈ بنا لیا,
روز بنا لیا کہ اس کو ایسے کھڑا ہونا چاہیے, اس کو ایسے بیٹھنا چاہیے, اس کو ایسے لیٹنا چاہیے, اس کو یوں آنا چاہیے, یوں جانا چاہیے. تو اب یہ دیکھیں کہ سارا آپ نے جو اپنے سٹینڈرڈ بنایا ہے سوچنے کا, یہ دین کے دائرے میں کتنا ہے, اس کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں یا نہیں ہے, وہ بھی تو زندہ انسان ہے.
صحیح,
وہ ساری باتیں آپ کی وہ ڈکٹیشن بھی تھوڑی کرے گا.
صحیح,
سوئے گا اس وقت کہ جب آپ اس کو سلائیں گے.
صحیح,
جاگے گا اس وقت جب وہ آپ اسے جگائیں گے. اور خود سونے میں اور جاگنے میں آزاد ہیں آپ. تو اس کے پیچھے زیادہ تر تو وہ تکبر اور یہ حسد وغیرہ اپنی جگہ پر ہے. یہ سوچ کا جو ڈس بیلنس ہے نا,
جی
وہ
جی,
اسلامی اخلاق اور آداب اور دینی تعلیمات وہ بالکل نہیں ہوتی تو آدمی خود ڈس بیلنس ہوتا جاتا ہے.
صحیح,
اس لیے کہ اس کے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہیں نا جس کے دائرے میں اپنی سوچ کو وہ بند کرے.
ٹھیک.
وہ کھلا چھوڑتا ہے تو ظاہر بات شیطان کی دخل اندازیاں ہوتی ہیں. وہ دوسروں کی آزادیاں سلب کرنا چاہتا ہے.
ٹھیک.
اور اپنے آپ بالکل آزاد رہنا چاہتا ہے.
اوکے.
تو اس اعتبار سے بھی وہ خلاف مزاج باتیں, خلاف مزاج ماحول وہ جنم لیتا ہے.
بہت پیارا مدنی پھول ماشاء اللہ یہ بھی ہے. اچھا مفتی صاحب, یعنی پھر یہ تو چلیں آپ نے کیٹیگریز تو بتا دی, اب تھوڑا سا آگے اگر ہم دیکھیں جو بیہیویئر یا پرسنالٹی ہے, تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اظہار کے معاملے میں یعنی وہ گویا غصے کا لنگر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو یعنی ان کا ضبط بڑا اچھا ہوتا ہے غصے کے معاملے میں, آ گیا لگ بھی رہا ہے کہ غصہ آ گیا, ناگوار گزرا اس کو, لیکن کنٹرول ایسا ماشاء اللہ ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. تو اب یہ جو ضبط کرنے والا ہوتا ہے اس میں کیا ایسی خاص بات ہے, کون سا جوہر ہے اس کے اندر, اور جو ضبط نہیں کر پا رہا جگہ جگہ ہی غصے کے جو ہے نا وہ اس کے منہ ہے یا توپ کا دہانا اور وہ یعنی آگ کے گولے برسائے جا رہا ہے, اس کے اندر کوئی کیا ایسا فالٹ رہ گیا ہے کہ جس اس کی طرز عمل ایسا ہے اور وہ ضبط کرنے والا ضبط کر لیتا ہے؟
یہ تو دیکھیں عقل کا استعمال ہے نا بنیادی, میں نے شروع میں کہا تھا
جی, جی.
عقل کا وہ اپنا ضروری استعمال کر ہی نہیں رہا نا, کوشش نہیں کر رہا. جب وہ کوشش کر کے دیکھے گا تو واقعی معاملہ اور ماحول کافی حد تک سازگار ہو جاتا.
ٹھیک ہے.
اب اس نے اپنی عقل اس لیے تو استعمال کی نہیں کہ ابھی سے بچوں کی تربیت کریں. مثال کے طور پہ بچے کو نماز پڑھنی چاہیے, والد بھی نماز پڑھتا ہے. اب بچے کو آپ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں گے نا تو وہ نمازی بنے گا نا.
ٹھیک ہے.
اگر آپ نے عادت نہیں ڈالی, اس کو آپ نے اٹھایا نہیں, مسلح پر کھڑا نہیں کیا, مثلا
جی
والدہ
جی
اپنے
جی
ساتھ بڑا بچہ ہے تو والد لے کر نہیں گئے مسجد کی طرف, اس کے قدم اٹھتے نہیں ہیں, والد نے یعنی یہ تو ہے کہ بچہ نماز پڑھے اس لیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, لیکن اگر اس نے بچے کو عادی بنانے کی کوشش نہیں کی
پریکٹیکلی
نہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا
جی جی
12-13 سال 14 سال کی عمر میں, تو اب وہ تھوڑا سا زیادہ خود مختار ہو جاتا ہے.
جی جی.
اب باپ صرف کہہ ہی سکتا ہے نا, اس لیے کہ عادت ڈالنے کی جو 7 سے لے کے اوپر تک کچھ عمر تھی
جی جی,
اس میں تو بچہ زیادہ کنٹرول میں تھا, آپ نے عادت تو ڈالی ہی نہیں.
ٹھیک.
اب کیا ہے کہ اب آپ اسے کہتے رہتے ہیں پڑھو 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 پڑھو, وہ نہیں پڑھ رہا کسی وجہ سے, تو اس پر چڑچڑاپن آئے گا, غصہ آئے گا. اس کے اندر بنیادی سبب کیا ہے کہ آپ نے کوتاہی کی.
ٹھیک.
اگر آپ وہ کوتاہی نہ کرتے, اس وقت پر وہ کام کر لیتے تو آپ پہ جھنجھلاٹ نہ ہوتی.
ٹھیک ہے.
تو وقت پر کام کیے جائیں, سلیقے سے کیے جائیں, کس کے ساتھ مل کر کرنے, کس نے کتنا کام کرنا ہے, اس طرح جو ایک عقل کے دائرے میں ایک وہ ہوتا ہے نا اپنے تعلقات,
جی جی,
وہ ہموار کیے جائیں تو خلاف مزاج باتیں نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے.
عام طور پہ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو اس پہ صبر تعامل کیا جا سکتا ہے, کم سے کم ہوگی نا.
صحیح.
اور جو اس طرح ضروری پہلے اپنی عقل استعمال نہیں کرتے اور معاملہ فہم قسم کے لوگ نہیں ہوتے, وہ اکثر اس کے اندر مبتلا رہتے ہیں. صبح شام دوپہر ان کا واسطہ بھی ایسے ہی پڑتا ہے, کچھ اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں, کچھ دوسروں کی کوتاہیاں نظر آ جاتی ہیں, ان کا مزاج زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. ایک تو ہے کہ عقل کا استعمال, دوسرا وہی جو اس کے بنیادی اسباب تھے ان کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. طبیعت میں عارضی,
ٹھیک,
سب کے ساتھ ساتھ جب اظہار کریں گے نا غصے کا, اب اس کے اعتبار سے بھی تو قسمیں بنیں گی.
ٹھیک.
مثال کے طور پہ غصے پر ضبط کرنا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے.
غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن انسان ہے بشر, غلطی بھی ہو جاتی ہے.
جی جی.
اب اگر غصے کا اظہار ہو گیا تو ظاہر بات ہے غصے کا اظہار ہوگا تو اس میں ناجائز کی آمیزش بھی ہو جاتی ہے اور کچھ تجاوز بھی ہو جاتا ہے, حد سے غلط باتیں بھی ہو جاتی ہیں, دوسرے پر ہو سکتا ہے ظلم بھی ہو جائے, اسے برا بھلا بھی بھیجا کہہ دیا جائے, کوئی نقصان بھی پہنچایا جائے. تو اس طرح کی صورتوں میں اب کیا ضروری ہے کہ دوسرے سے جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے کیا مانگی جائے؟ معافی مانگی جائے.
اوکے.
اب غصہ ایک تو ضبط کرنے والے لوگ تھے.
ٹھیک ہے.
ضبط کرنا کن کا دشوار ہے؟ کہ جن کے اندر اسباب غصے کے پائے جا رہے ہیں ان کا ضبط کرنا دشوار ہے.
ٹھیک ہے.
اور اسباب تو نہیں پائے جا رہے, وقتی طور پر خلاف مزاج بات تھی اور غصہ آ گیا, اس کا ضبط کرنا آسان ہے ایک تو یہ, لیکن اظہار ہو گیا کسی وجہ سے.
ٹھیک.
اب اظہار کے بعد بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یعنی غصہ کر دیا مثلا, کچھ ہو گئی, تو میں ہو گئی, لڑائی جھگڑا ہو گیا, کچھ کا کچھ ہو گیا, ایسے موقع پر تکبر اور حسد والی جو صورت ہے
جی جی,
جو جن کا سبب یہ ہے تکبر اور حسد, ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ معافی نہیں مانگتے.
اوکے.
کیوں نہیں مانگتے؟ وہ کہتے ہیں معافی کس بات کی, یعنی ان کا تو مزاج ہی ایسا ہے نا کہ آج اس سے لڑ پڑے, کل دوسرے سے بھی لڑنے کا پکا ارادہ ہے ان کا,
پکا ارادہ,
اس کے بعد تیسرے سے بھی لڑیں گے. وہ کہیں گے روزانہ معافی مانگنی پڑے گی, اس کا مطلب پھر تو ہمارا غصہ ہی بند ہو جائے گا.
صحیح.
تو شیطان ان کو غصہ بند ہی نہیں کرنے دیتا.
ٹھیک ہے.
لگے رہو جناب اسی کام کے اندر, آج اس کا ادھر کر دو, کل اس کا کام کر دو, پرسوں اس کا کام کر دو, تو معافی تو مانگنی نہیں ہم نے, اس لیے کہ معافی ہے ہی. تو تکبر, دوسروں کو یعنی کمتر سمجھنا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ معافی نہیں مانگتے.
صحیح.
اور جن کے اندر تکبر اور حسد اور اس طرح کی جو بڑی اور بری بلائیں ہیں نا دل کے اندر امراض, وہ نہیں ہوتے. دل ان کا کافی حد تک کنٹرول کے اندر ہے, ان امراض سے پاک ہے. وقتی طور پر آ گیا, ایک اشتعال پیدا ہو گیا اور ان سے حق تلفی ہو گئی. طبیعت کے اندر ان کی کیا ہے؟ عاجزی, انکساری, اللہ تعالیٰ کا خوف.
اللہ,
تو وہ انہیں بے چین کر دیتا ہے. وہ بے چین کرتا ہے کہ بھی دیکھیں غصے میں تو عقل معاف ہو گئی تھی, میں نے کر دی غلطی
ہو,
لیکن یہ کہ میں غلطی باقی کیسے رکھوں؟
یس,
یہ جو تعلق ضروری ہے یہ ختم ہو جائے گا میری غلطی سے اگر میں معافی نہیں مانگوں گا. تو وہ کوشش کرتا ہے صلح کی, وہ کوشش کرتا ہے معافی تلافی کی, جس پر اس نے غصے کا بیجا اظہار کیا اسے راضی کرنے کی. تو یہ دیکھیں, یہ ایک فائدہ ہے, یعنی عارضی, انکساری, اللہ تعالیٰ کا خوف. یہ دین پڑھیں گے, سمجھیں گے, اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے, تبھی تو دلوں میں پیدا ہوگی.
ٹھیک ہے,
اور اگر اس طرف آئیں گے ہی نہیں تو ظاہر بات یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی, تو اندر ہی اندر دوسری چیزیں جنم لے لیتی ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اس اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے.
ماشاء
تو ہونا یہ چاہیے کہ غصہ, خلاصہ یہ بنا کہ بہت دیر میں آئے, جلدی جائے, بہت کم آئے, آ جائے تو اس پہ ضبط کیا جائے. اگر وہ ضبط نہیں ہوا اور اس کا بیجا اظہار ہو گیا تو پھر سامنے والے کی جو حق تلفی ہوئی ہے اس میں معافی مانگنے سے دریغ نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معافی مانگے, اسے راضی کریں. اگرچہ آپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دل یہ قبول نہ کرے کہ میں معافی کیوں مانگوں, کچھ نہ کچھ تو غلطی اس کی بھی تھی, تو صلح کریں. یعنی صلح والی صورت میں بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ اپنی غلطی کی میں معافی مانگتا ہوں. اور پھر اس مضمون کے بارے میں بھی کہ غصے کے اندر جو میرے سے بیجا غلطی ہوئی ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں, اور آپ سے ہوئی ہے تو آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے. تو صلح والی صورت کے اندر بھی معافی تلافی تو ہوتی ہے. اور ایک یہ کہ انفرادی طور پہ اپنی طرف سے پکی معافی, کہ میری طرف سے جو سبب بنائے میں اس کی معافی مانگتا ہوں اور مجھ سے راضی ہو جاؤ. اس سے وہی ہے جو آیت مبارکہ ہے, ادفع باللتی ہی احسن, جب وہ غصے پہ ضبط کر کے تو وہ کرتا اچھائی, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا اس صورت میں. اور اب جب معافی مانگے گا تو اس سے بھی دل نرم پڑتا ہے اور صلح ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے, بہت پیارا آپ نے کنکلوڈ کر دیا اور خلاصہ آپ نے بیان فرما دیا. میں چاہوں گا کہ وہ جو خلاف مزاج بات کے حوالے سے مدنی پھول تھا نا, اس کو بھی مجھ سے کنکلوڈ کر دیجئے. کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک مزاج یہ بھی ہوتا ہے کہ خلاف مزاج بات اس نے اپنا ذہن میں ایک رولز اینڈ ریگولیشن اور ایک آئین بنا لیا اور ساری دنیا کو اسی جو ہے نا چوکھٹے کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے لیے کیا مدنی پھول ہے کہ اس حوالے سے کیا کرے گی؟
اپنی عقل کے مطابق ایک وہ بنا کے نا دائرہ, اس کے اندر سب کو فٹ کرنے کی بجائے اپنی عقل کو دین کے اندر فٹ کر لے.
سبحان اللہ,
دین کے دائرے میں اگر یہ پہلا آدمی فٹ کر لے, پہلی بات تو ایک تو فٹ ہو گیا نا.
صحیح,
اب وہ کہے گا دیکھو میں تو ہو گیا فٹ, دوسرے فٹ نہیں ہو رہے.
ٹھیک ہے,
تو دوسروں کو فٹ کرنے کی کوشش کرے.
صحیح,
یہ تو کام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا.
ٹھیک ہے,
اب یہ کہ ایک آدمی فٹ ہو گیا, دوسرا فٹ نہیں ہو رہا, تو دوسرے کو بھی دین کا درس دے.
ٹھیک ہے,
دین کی ان بنیادی اچھائیوں کی طرف ان کو دعوت دے, آہستہ آہستہ ان کو ان کی اہمیت, افادیت بتائے کہ یہ کتنی مفید چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے,
انسانی شخصیت کے لیے ان سے دور رہنا کتنا مضر ہے.
جی جی,
اگرچہ آدمی امیر کبیر ہو, دنیاوی اعتبار سے لاکھ پڑھا لکھا ہو, لیکن اگر وہ بے سکون زندگی گزار رہا ہے اور غصے کی ان اسباب کے اندر جو ہے وہ پل رہا ہے اور غصہ اور بڑھ رہا ہے, اپنی عقل اس کی معاف ہو گئی, تو دنیاوی زندگی بھی بازو کا اجیرن بن جاتی, بے سکونی ہو جاتی.
جی ہاں,
تو اس طرح جب وہ کرے گا نا کام, ایک تو یہ ہوگا اس کو اپنے ہم ذہن لوگ ملیں گے, مزاج لوگ ملیں گے. تو خلاف مزاج بات یا ماحول سے آدمی کب بچے گا؟ جب وہ پہلے خود بچے گا, پہلی بات. جب وہ اپنے آپ کو دیکھے گا نا کہ میں اپنا مزاج دینی بناؤں, اب اپنے مزاج کے مطابق لوگوں کو دیکھے.
ٹھیک ہے,
ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہی ہے, دوسرا کوئی نہیں ہے.
جی جی,
دوسرے بھی اسی طرح اپنے آپ کو دین کے دائرے میں ضم کرنے والے لوگ ہیں اور ان باتوں کو سمجھنے والے ہیں. ایک نے نہیں کیا تھا تو اس کی انفرادی کوشش سے ہو سکتا ہے باہم افہام تفہیم سے دونوں کے جو ایک ہیں اصول اور قوانین ایسے بن جائیں کہ وہ اپنی عادتوں کو بھی تبدیل کر لے, یہ اپنی عادتوں کو کچھ جھکائے ایک جائز حد تک.
جی جی,
یعنی صلح جو بھی ہوگی وہ کس کے دائرے میں ہوگی؟ دین کے دائرے میں.
اوکے,
ناجائز بات کی صلح تو کوئی اسلامی صلح نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو ناجائز بات پر, گناہ کی بات پر تو یہ صلح نہیں ہو سکتی کہ میں گناہ کر لوں گا تمہارے کہنے پہ, تو میرے کہنے پہ یہ کر لو, ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو دین کے دائرے میں زندگی گزارنے کی کوشش یہ کرے گا, سامنے والے سے بھی ایسی توقع بھی رکھے گا, اسے درس بھی دے گا, اور ضروری تعلق جس سے جتنا جڑنا ہے.
جی جی,
ہر ایک کے پاس آدمی 24 گھنٹے تو نہیں رہتا.
ٹھیک ہے,
کہیں 2 گھنٹے رہتا ہے, کہیں 8 گھنٹے رہتا ہے, کہیں جناب 5 گھنٹے رہتا ہے, کسی سے مہینے میں ایک بار ملتا ہے, کسی سے سال میں ایک بار ملتا ہے, کسی کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑتی.
ٹھیک ہے,
قریب رشتے دار ہوتے ہیں, تو ان کا آپس کا ان میں آپس میں ذہنی آہمنگی ہونی چاہیے. اور وہ کیسے پیدا ہوگی؟ دینی تعلیمات سے ہوگی, اچھائیوں کے در سے ہوگی. تو قرآن کریم احادیث مبارکہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے، جس طرح بھی کافی گفتگو ہماری ہوئی، جب سمجھیں گے تو ایک دوسرے کو یہ نصیحت کا درس اگر جاری رہے گا تو آہستہ آہستہ جب وہ ہے نا فضا ہموار ہو جائے گی تو ذہنی آمنگی بھی پیدا ہو جائے گی، خلاف مزاج باتیں ہونا بھی کم ہو جائیں گی، اور اگر ہوگی بھی تو قلیل مقدار میں ہوں گی، صبر کرنا وہ آسان ہو جائے گا.
دنیاوی جو ٹرانزیکشن افیئرز ہیں اس کے حوالے سے ہیں جائز امور، اس کے حوالے سے بھی بعض اوقات جیسے ذہن ملتا نہیں ہے تو اس پر بھی یعنی دوری یا کوئی روکھا روکھا پن اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. ان دلوں کو ملانے کے حوالے سے کوئی مدنی پھول
دنیاوی سے مراد
ہے، یعنی جو مطلب بزنس ہے، کمرشل ہے یا پروفیشنل ریلیشن شپس ہیں، ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں.
اس پہ یہ ہے کہ تعلق کے اعتبار سے دیکھا جائے گا. اب ایک آدمی کے صرف بزنس کا تعلق ہے نا،
جی جی،
بزنس کی چند باتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر بزنس چل رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور چند میٹنگز ہوتی ہیں، چند وہ کام ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں اس کے مطابق چل رہے ہوتے،
جی جی،
تو وہ ان باتوں کے اندر ابہام نہ ہو،
ٹھیک ہے،
ہر بات بالکل واضح طور پر کلیئر ہو، اپنی باتیں، اپنے کام اور اپنی سوچ،
ٹھیک، بالکل،
اور اپنے اوپر دوسرے کا اعتماد.
جی جی،
جب آپ سارے کام بالکل سیدھے سیدھے کرتے رہیں گے اور دوسرے کو سمجھائیں گے دیکھیں میرا کام کتنا صاف اور شفاف ہے، کہیں جھول نہیں ہے، کہیں بھام نہیں ہے،
جی جی،
کہیں پوشیدگی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو ایک دوسرے پر دونوں کا اعتماد بحال ہو،
ٹھیک ہے،
جب دونوں کا اعتماد بحال ہوگا تو وہ جو کاروباری ایک ہے وہ جو تعلق ہے،
جی جی،
وہ تو اپنی جگہ پر چلتا رہے گا. ذاتی زندگی، ذاتی مزاج وہ اپنی جگہ پر ہے،
ٹھیک ہے،
محدود اعتبار سے اور محدود تعلق کے اعتبار سے تو بڑوں بڑوں کا مزاج سیدھا ہو جاتا ہے،
ٹھیک،
تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے.
اوکے،
مشکل کام ہے کہ جو زیادہ ٹائم جس کے ساتھ گزارنا ہے نا.
ایگزیکٹلی،
تو جیسے شوہر اور بیوی
جی
وہ ساتھ گزاریں گے، گھر کے بہن بھائی ان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح بعض آفیسز ہوتے ہیں ان کے اندر سات لوگ رہتے ہیں جس کی یہ ماتحت ہے یا جو اس کے ماتحت ہے، ان سے تعلق تو صبح شام کا ہے نا. بہت ساری عادت و اتوار ایسی ہوتی ہیں کہ جناب جو ماتحت ہیں ان سے پوچھیں تو وہ اپنے جو بڑا ہے آفیسر ہے اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نگران ہے یا افسر ہے وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں بس وہ کہتا رہتا ہے کہ یار یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں.
صحیح،
تو یہ بھی ختم ہو سکتا ہے. یہ کیسے ختم ہوگا کہ وہ یک طرفہ اچھائیوں کا اصول اپنائے، کوشش کرے تو بہت ساری چیزیں تو اس کو سمجھ میں آ جائیں گی ایسی کہ اس کے ذہن کے مطابق درست ہوتی جائیں گی. کچھ ہیں تو ان سے درگزر کرنا پڑتا ہے، تو کوشش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اگر اصلاح کی کوشش ہی نہ کی جائے تو ظاہر بات ہے پھر وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر اپنی ذات کو بھی خراب کر دیتے ہیں. ہر بات کو ضبط کرنا پھر آسان بھی نہیں ہوتا، پھر ماحول بازوں کا ٹوٹ جاتا ہے. نکاح کی صورتوں کے اندر طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
جی جی،
میاں بیوی کے اندر تو طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ذہنی اہم آہنگی پیدا ہی نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کو قبول ہی نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے کی مرضی کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، مرضی پر چلنا ہی نہیں چاہتے. شوہر اس کو یعنی اس کی بیوی کی حد تک وہ کتنی باتیں اس کی قبول کر سکتا ہے، ایک حد تک، یعنی اس کو کتنا خوش رکھ سکتا ہے ایک دائرے کے اندر.
صحیح،
اور بیوی کو اس کی کتنی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی کتنی باتیں کرنی چاہیے. تو یہ آپس کے اندر یہ غور و خوض نہیں رہتا، اس پر توجہ نہیں ہوتی، تو وہ وقت دراز ہوتا جاتا ہے اور پھر یہ آتی ہے نوبت ایسی کہ اتنا زیادہ انتشار پھیل جاتا ہے کہ وہ کسی طرح صلح والی صورت باقی نہیں رہتی. کوئی جوڑنا بھی چاہتا ہے، ملانا بھی چاہتا ہے تو وہ ملتے نہیں ہیں.
ٹھیک،
تو ایسی نوبتیں بھی آتی ہیں اور اس کے پیچھے بھی غصہ ہوتا ہے اور مزاج کا اختلاف ہوتا ہے. تو کیوں نہ اپنے مزاج کو درست کیا جائے اور جس کے ساتھ رہنا ہے اور جس کے ساتھ تعلق چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کا مزاج بھی کافی حد تک اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ جو تعلقات ہیں وہ فساد کا باعث نہ بنے. جب تک رہیں اس وقت تک بھی اچھے رہیں، اور اگر ختم ہو جائیں تو اس کے بعد بھی غیبت اور چغلیاں اور جناب بغض اور حسد اور کینہ یہ دلوں میں پیدا نہ ہو، اختتام بھی ان کا اچھائیوں کے ساتھ ہو.
ٹھیک،
ہر دنیاوی معاملات کے اندر ایسا کرنا چاہیے.
ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. بہت کمپریہنسو آپ نے الحمدللہ اس ٹاپک کو ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ریزنز کے ساتھ، اسباب کے ساتھ، میکینزم کے ساتھ آپ نے کور کیا ہے ماشاءاللہ، اور عملی پریکٹیکلی اسٹیپس بھی ارشاد فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت خاص الخاص جزا عطا فرمائے. اور میں مدنی چینل کے ناظرین سے انشاءاللہ یہ جو تربیتی ورک شاپ ہے
علاج کے حوالے سے بھی عام طور پہ لوگ وظیفہ بھی پوچھتے ہیں نا کہ کریں کیا فوراً. ایک تو میں نے اسباب کا تو بتایا کہ ان کا علاج کریں گے تو اس کا علاج ہو جائے گا. مشہور حدیث مبارک ہے چونکہ ایک سلسلے میں
ارشاد فرما دیجئے.
ایک تو حدیث مبارک میں یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے غصہ،
ٹھیک ہے،
تو شیطان موقع کی تاک میں رہتا ہے کہ کب موقع آئے اور میں اس کو وہ کر دوں جذباتی. تو حدیث کے اندر بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تاکہ یہ شیطان کے جو بد اثرات ہیں یہ دور ہو جائیں. اور ایک میں ہے کہ وضو کر لیا جائے.
Okay.
ایک نسخہ یہ ہے کہ جب شیطان کی طرف سے تو وضو کر لیا جائے.
ٹھیک.
اور اسی طرح ایک ہے کہ وہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے.
ٹھیک.
اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, یعنی زمین سے چپٹ جائے.
چپٹ جائے.
اس سے کیا ہوگا کہ وہ عارضی اور انکساری والی جو کیفیات ہیں وہ پیدا ہوں.
مرحبا.
تو ان نسخوں پر بھی عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا.
ماشاء اللہ. مرحبا. تو ٹھیک, یعنی غصہ, اس کے اسباب اور لوگوں کی کیٹیگریز اور ان کو کیا کرنا چاہیے, اور کیٹیگریز کے اندر ہمیں کون سی کیٹیگری میں اپنے آپ کو فال کروانا ہے, کہاں جانا ہے, اور اس کا عملی نسخہ کیا ہے, اور پھر اس کے اسباب اور علاج. یہ الحمدللہ ان سلسلوں میں ہم نے سیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان کو ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اطراف میں نافذ کرنے کروانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں وہ غصہ عطا فرمائے جو شریعت مطہرہ کے نزدیک محمود ہے, اور اس سے نجات عطا فرمائے جو شریعت مطہرہ کے نزدیک مذموم ہے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم.
حکمت ہے مسلمان تیرا گم شدہ خزانہ, پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا, پالے اسے